نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, تم سے کوئی غلط توقع رکھ بیٹھے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. یہاں بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا, بات کرنے کے اس انداز سے منع کیا گیا ہے جس سے کسی مرد کے دل میں غلط خیال پیدا ہو جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. مرد اور عورت کے درمیان جو کاموں کی تقسیم کی گئی اس میں بنیادی طور پر باہر کے کام مرد کی ذمہ داری قرار پائی اور گھر کے کام عورت کی ذمہ داری. عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے, اس کے لیے پسندیدہ ترین جگہ اس کا گھر ہے, اگرچہ وہ ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکل سکتی ہے, جیسے کہ بخاری کی روایت ہے, قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن, تحقیق اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تم کو کہ تم اپنی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہو. لہذا حقیقی ضرورت کے بغیر بے وجہ گھر سے نکلنا, بازاروں میں گھومتے پھرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو باوقار انداز میں قرار پکڑ کر. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور سابق دور جاہلیت کسی سرجھج نہ دکھاتی پھرو. یعنی اگر ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا بھی ہو تو اس صورت میں سادہ لباس کے اندر اپنی زیب و زینت کو چھپا کر باہر نکلنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر آج کل زیب و زینت کا اظہار عورت کے لیے موزوں ہونے کی علامت قرار پایا, جبکہ قرآن پاک میں اس کو دور جاہلیت کا کام شمار کیا گیا. مقاتل کہتے ہیں کہ تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار اور بندے, اپنا گلا نمایاں کرنا, یعنی زینت کی چیزوں کو ظاہر کرنا. مبرد کا قول ہے کہ یہ کہ عورت اپنے وہ محاسن خوبصورتی ظاہر کر دے جس کو اسے چھپانا چاہیے. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اور نماز قائم کرتی رہو, اور زکات دینا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. یہاں ایک ہی لائن میں ان سب باتوں کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز ایکولی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں, سنائی جاتی ہیں, ان کو یاد رکھو, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. یہاں ازواج مطہرات کو دیگر ذمہ داریوں کے علاوہ علم حاصل کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی جا رہی ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب اور حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, احادیث, آپ کی سنتیں, آپ کے پرحکمت اقوال, جو کچھ بھی سنایا جاتا ہے ان کو یاد بھی رکھو اور ان کو آگے بھی بیان کرو. اور یہ ایک وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں کرنے کی بھی کہ آپ کی ازواج کے ذریعے امت کی تعلیم کا کام لیا گیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات نے عرض کیا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں عورتوں کی دلداری کی گئی، ورنہ تمام وہ احکامات جو مردوں کے لیے ہیں یا جن میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ان کا خطاب عورتوں کی طرف بھی ہے۔ یعنی دین کے احکامات میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں، سوائے ان مخصوص حالات کے جو مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے ہیں۔ یہاں پر مردوں اور عورتوں کی دونوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی عورت عورت ہونے کی وجہ سے اجر اور ثواب میں مردوں سے کم نہیں، بشرطے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ عبادت، اطاعت اور اخروی درجات میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، دونوں کے لیے میدان کھلا ہے، جو جتنا چاہے آگے بڑھ جائے۔ یہاں پر جن صفات کا ذکر کیا گیا، اس میں اسلام، ایمان، اطاعت، سچ، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، اپنی شرم عزت کی حفاظت کرنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اور عورت کی شخصیت انہی صفات سے نکھرتی ہے۔ اسلام کے ساتھ ایمان کا ذکر بھی کیا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں۔ اسلام اگر زبانی اظہار کا نام ہے، تو ایمان اس کی عملی تصدیق کا نام، اور جو شخص مومن ہو پھر اس کو لازمی طور پر اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قانتین والقانتات، اور قنوت کا معنی ہے دوام اطاعت، یعنی ایسا نہیں کہ جب دل چاہے، جب موڈ اچھا ہو تو اللہ کی اطاعت کر لی جائے، اور جب دل نہ چاہے یا حالات سازگار نہ ہو تو اطاعت کی بجائے نافرمانی۔ نہیں، قنوت میں عاجزی بھی ہے اور استقامت اور مستقل مزاجی بھی۔ اور سچے مرد اور سچی عورتیں اس لیے کہ ایمان کا اظہار صرف قول سے نہیں، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے سچا ہونا ایمان کی علامت ہے، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ان ساری صفات کو اپنانے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور صبر اسی شخص کے اندر آ سکتا ہے جس کے اندر خوشی و خضوع ہو، اور جس کے اندر نرمی ہوگی وہی دوسروں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اسی لیے ساتھ صدقے کا ذکر آ گیا، متصدقین والمتصدقات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان روزہ دار بھی ہو۔ اور روزہ انسان کی بہت سی ایسی چیزوں کو ریگولرائز کرتا ہے کہ جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتی، اسی لیے فوراً بعد شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی عورتوں اور مردوں دونوں پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ اس معاملے میں کچھ عورت پہ زیادہ پابندیاں ہیں اور مردوں کو آزادی دے دی گئی، نہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں یہ ذمہ داری دونوں پہ عائد کی گئی ہے۔ اور ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ با عمل مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہے، اس لیے کہ سب سے بہترین عمل اس کا ہے جس کا عمل ذکر کے ساتھ ہو۔ حضرت معاذ بن انس جہنی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا، جو ان میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا، روزہ رکھنے والوں میں؟ آپ نے فرمایا، جو سب سے زیادہ روزہ رکھ کے اللہ کو یاد کرے، اس کا روزہ سب سے اچھا، سب سے زیادہ اجر پانے والا۔ اسی طرح اس شخص نے نماز، زکات، حج اور صدقے کے بارے میں پوچھا، تو سب کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ گویا اللہ کا ذکر اور کثرت سے ذکر، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، واذکر اللہ کثیرا، ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا، سفر کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، کچھ کام کرتے ہوئے، انسان کی زبان جب بھی خاموش ہو تو محض خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، زبان جب عام رہنی چاہیے. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر قبلہ روح ہو کر کسی مصلی پر ہی بیٹھے. چلتے پھرتے عام روزمرہ زندگی میں یہ ذکر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ زبان پاک ہوتی ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے. یعنی مومن عورت کا بھی یہاں خاص طور پر ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنا دونوں کے لیے لازم ہے. ان کا حکم آ جانے کے بعد پھر دین میں اپنی چوائس اور اپنی مرضی کچھ نہیں رہتی، اس لیے کہ اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ اور تم نے احسان کیا تھا، اشارہ ہے حضرت زید کی طرف، اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، اور وہ بات کیا تھی جو آپ کو بتائی جا چکی تھی کہ ان کا نکاح آپ سے ہوگا. یاد رکھیے کہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اصلاً غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کر کے بیٹا کہا. حضرت زینب کا نکاح آپ نے خود ان سے کیا، لیکن دونوں کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے دونوں میں نباہ نہ ہو سکا. نباہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان طلاق کی نوبت آ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی تلقین کرتے کہ تم طلاق مت دو. اور آپ کو چونکہ وہی سے بتایا جا چکا تھا کہ ان کے طلاق دینے کے بعد ان سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، اور آپ اس بات سے پریشان تھے کیونکہ عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا، اس کے وہ حقوق یا اس کے ضمن میں وہ پابندیاں نہیں ہوتی جو اپنے بیٹے کے سلسلے میں ہوتی ہیں. اور یہ رسم اتنی سخت تھی کہ جس کو آپ کی ذات ہی توڑ سکتی تھی. یاد رکھیے کہ عبادات کو اختیار کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، معاشرے کی رسموں کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، بہت بڑی قربانی اس کے لیے دینا پڑتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ انتہائی دیندار ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، ڈھیروں صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن رسموں میں ساتھ ہی بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، ان سے نہیں نکل پاتے. اور بعض رسمیں ایسی ہیں جو صریحاً دین کی منافی ہوتی ہیں. ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے مضبوط ہمت، اللہ پہ بھروسے اور توکل اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک، جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی، کہ انسان اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو آپ کو یہ علم تھا کہ آپ سے نکاح ہوگا، جس سے یہ بات سب کے علم میں آ جائے گی، تو آپ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس بات کا ظاہر کرنا آپ کی ذات کے لیے بہت گراں تھا. اب دیکھیے کہ جب کسی کی پرسنل لائف پر کوئی باتیں کی جاتی ہیں تو ان باتوں کو برداشت کرنا عموماً بہت مشکل ہوتا ہے. دین کے راستے میں آنے والی تکلیفیں بھی تکلیف دیتی ہیں، لیکن ذاتی زندگی پر لگنے والے الزام زیادہ تکلیف دیتے ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارجی زندگی کی مشکلات کے علاوہ اب اندرونی زندگی میں ایک مشکل پیش آ رہی تھی. فرمایا وتخش الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، کیونکہ آپ ایک انسان بھی تھے نا، تو ایک طبعی فکر ہوتا ہے اور ہر شخص کو ہوتا ہے. واللہ احق ان تخشا، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے. پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اور اس وقت اس میں نہ ہی کوئی گواہ رکھے گئے تھے اور نہ ہی مشہور معروف طریقے سے جو نکاح ہوتا ہے وہ کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک فیصلہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. اب اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں، خواہ اس میں اپنی ذات کا کتنا بھی نقصان ہو، بسا اوقات کیسی بھی شرمندگی کیوں نہ اٹھانی پڑے، اس کو قبول کرنا ہی ایمان ہے. اتنا بولڈ سٹیپ کیوں لیا گیا؟ تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں پر دین کے کام کرنے کے لیے ایک بنیادی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہی کر سکتے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہوں اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی اور اس کے بعد سب لوگوں کے لیے حکم بیان کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، خاتم النبیین سے مراد نبیوں کی مہر قرار دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کہیں مہر لگ جاتی تو اس کے نیچے لکھی ہوئی عبارت جعلی قرار پاتی ہے، لہذا یہ بتا دیا گیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو اس کو مانا نہیں جائے گا، وہ ایک جال سازی ہوگی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات واضح طور پر احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہیں، جن کا معنی بھی بالکل صاف اور واضح ہے، کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے بعد حقیقت میں کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع اور مختصر بات کرنے کی صلاحیت دی گئی، مجھے روب کے ذریعے نصرت بخشی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، میرے لیے زمین کو بھی مسجد بنا دیا گیا، اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں ہی میں نہیں بلکہ روح زمین پر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، اور 5 یہ کہ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا، اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ، اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنا ایک شرک ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں آپ کے بعد کسی اور کو شریک کرنا ایک خیانت ہے، ایسا کرنے والے دین میں ایک بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی اگر صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو عورت پر عدت نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو
اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یہاں مال دینے کا حکم اس لیے ہے کہ بہرحال ایک عورت کا کسی مرد سے منسوب ہونا اور پھر اس سے الگ ہونا ایک تکلیف دہ بات ہے. اس کو ایک جذباتی دھچکا لگتا ہے. اگر بوجہ مجبوری ایسی کوئی نوبت آ جائے تو اسے دوسرے طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے.
یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. تمہیں ان حدود سے کیوں مستثنی کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری چونکہ ایسی تھی، اس لیے آپ کو ازدواجی زندگی کے سارے بندھنوں سے آزاد کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ پر دین کا کام کرنے کے لیے گھریلو پریشانیاں نہ ہوں اور بوجھ نہ ہوں. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوگی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے. بظاہر لگتا ہے جیسے ازواج مطہرات کے ساتھ شاید زیادتی ہو رہی ہے، ایسا نہیں. بڑا مقام پانے کے لیے اور بڑی عزت پانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دنیا بھر کی دولت کے مقابلے میں اور دنیا بھر کے حقوق کے مقابلے میں یہ عزت اور احترام اور مقام بہت بڑا تھا کہ وہ ایک نبی کی بیویاں تھیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ. ہاں ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مومنوں کے مقابلے میں زیادہ شادیوں کی اجازت پر بات کی گئی ہے. پہلی بات یہ کہ یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے جس پر کسی مسلمان کو تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ دشمنان اسلام کی طرف سے اس موضوع کو سامنے رکھ کر اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس لیے اس موضوع پر تھوڑی سی بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر یہ غلط فہمی جو ڈال دی گئی اسے دور کیا جائے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا. یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیاں امت مسلمہ کی نظر میں آپ کی پیغمبرانہ زندگی کا ایک حصہ تھی. اگر آپ عرب کو سامنے رکھیں تو وہاں کے گرم خطۂ زمین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کم عمری نہیں جسمانی پختگی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں خواہشات جسمانی کی آزادانہ تسکین کے ہر طبقے کے لوگوں میں وافر مواقع تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر تک شادی نہیں کی، جبکہ وہاں پر اس سے پہلے شادی کا رواج تھا. سارے عرب میں آپ بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بنا پر الامین قرار پائے. آپ کی پہلی شادی اس ماحول میں غیر معمولی تاخیر سے دو بار بیوہ ہونے والی خاتون جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، حضرت خدیجہ، ان سے ہوئی. یعنی نعوذ باللہ اگر آپ کسی نفسانی خواہش کا شکار تھے تو جب آپ جوان تھے اس وقت آپ نے ایک ایسی عورت سے کیوں شادی کی؟ کیا آج کے زمانے میں نیک سے نیک لڑکا، شریف سے شریف لڑکا اس عمر میں کسی 40 سالہ عورت سے شادی کرنا پسند کرے گا جو دو دفعہ بیوہ بھی ہو چکی ہو؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا. پھر اس کے بعد 25 سے 50 سال کا زمانہ عین شباب کا زمانہ تھا، اور آپ نے یہ 50 سال تک صرف ایک ہی شادی کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، اور ان کے ساتھ محبت اور دلبستگی میں ذرا کمی نہ آئی. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا. آپ کے نکاح میں جس وقت وہ آئیں ان کے شوہر سکران حبشہ سے وطن واپسی پر وفات پا چکے تھے، انہیں پناہ اور تحفظ کی ضرورت تھی، اور آپ کے گھر میں بھی ایک طرح سے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی خاتون ہو جو آپ کی گھریلو زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. آپ نے اس وقت بھی کسی نوجوان عورت سے شادی نہیں کی، ایک بیوہ عورت سے شادی کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی بھاری بھرکم تھی اور سیاہ رنگ کی تھی، یعنی کچھ بہت خوبصورت نہ تھی۔ 5 سال تک آپ نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا۔ اس طرح آپ کی زندگی کے 55 سال صرف ایک عورت کے ساتھ گزرے۔ 55 سے 59 سال کی عمر تک آپ نے 8 شادیاں کی، اور اس کے بعد آخری 4 سالوں میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ اگر نعوذ باللہ آپ کو کوئی مرض لاحق تھا تو آخری 4 سالوں میں پھر مزید شادیاں کیوں نہیں کی؟ اب سوال یہ ہے، ان 4 سالوں میں آپ نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ آپ کی قوم نے آپ پر شاعر، مجنون اور دیگر الزامات لگائے، جن کے بیچ میں رہتے تھے ان میں سے کسی نے بھی آپ کو یہ تانا نہیں دیا کہ آپ نفسانی خواہشات کی کثرت کا شکار ہیں، اس لیے آپ بہت زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، اور بہت سے الزام آپ پہ لگائے گئے، لیکن آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے یا حتیٰ کہ آپ کی جان کے دشمنوں نے بھی آپ کو یہ الزام نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ دراصل یہ نہ تھا۔ پھر یہ کہ فتح مکہ کے بعد جب اقتدار حاصل ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا جبکہ آپ اب ایک فاتح تھے، پھر آپ نے کیوں نکاح کیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، نمبر ایک بات یہ کہ امن کے قیام کے لیے۔ مثلا حضرت ام المومنین حضرت صفیہ مشہور یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار ہوئے ابن اخطب کی بیٹی تھی، جن کے خیبر میں گرفتار ہو کر آئی۔ مسلمانوں نے خیبر فتح کیا، یہود کے دل میں آپ کے لیے سخت دشمنی تھی۔ جب آپ نے ان کے سردار کی بیٹی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا تو ان کی دشمنی میں کمی آئی، جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوئی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ابو سفیان جو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دشمنی رکھے ہوئے تھے، ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کی وجہ سے اس دشمنی میں کمی آ گئی۔ حضرت جویریہ بنت حارث کے نکاح جو 8 ہجری میں ہوا، اس کے بعد ان کا سارا خاندان رہزنی کے پیشے سے تائب ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، یعنی صرف اس ایک خاتون سے شادی کرنے کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ دراصل آپ کی اپنی ذات کے لیے شادی نہ تھی، اسلام کی ایک طرح سے تبلیغ کے لیے بھی تھی۔ حضرت میمونہ بنت حارث سردار نجد کی بیوی کی بہن تھی، ان سے نکاح کے بعد نجد کے فتنے ختم ہوئے، نجد کی زمین اشاعت اسلام کے لیے کھلی۔ غرض جس قبیلے اور جس علاقے سے آپ نے شادی کی، اس قبیلے کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے۔ اسی طرح ان ازواج کے ذریعے دین کی وسعت کا کام لیا گیا۔ عربوں کے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پر انفرادی زندگی ناممکن زندگی ہے، اس شخص کی طاقت زیادہ ہوتی ہے جس کے تعلقات خاندانی طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان خاندانوں میں شادی کی تو ان سے آپ کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے، جو بالآخر اسلام کے لیے سہارے کا ذریعہ بنے۔ پھر ازواج مطہرات کے ذریعے دین کی تعلیم کا کام بھی لیا گیا۔ حضرت عائشہ جو ان میں سب سے کم عمر تھی اور جنہیں آپ سے سیکھنے کا بہت موقع بھی ملا، انہوں نے آپ سے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ نے 378 احادیث۔ ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے فتووں کو جمع کیا جائے تو اچھی بھلی ایک کتاب بن جائے۔ اسی طرح باقی بھی تمام ازواج مطہرات سے کچھ نہ کچھ احادیث روایت ہوئی۔ جیسے کبھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا تھا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب اور آیات اور حکمت کی جو باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو تم بھی پڑھو، انہیں بیان کرو۔ تو گویا آپ کے ذریعے بے شمار خواتین کو قریب سے دین سیکھنے کا موقع ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خواتین کچھ بہت دیر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ قدرتی طور پر عورتوں کے لیے کسی مرد سے سیکھنے میں جھجک ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات امت کی عورتوں تک اسلام کو پہنچانے کا ذریعہ بنی۔ اسی طرح غلط رسومات کا خاتمہ، بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کی رسم توڑنے کا ذکر ابھی آپ نے پیچھے سنا۔ مختلف غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات پر، یعنی ان شادیوں پر جو تبصرہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک تھامس کارلائل ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش و عشرت اور شہوانیت کے دل دادا نہ تھے۔ یہ وہ الزام ہے جو آپ پر ان ناعاقبت اندیش افراد نے لگایا جن کے ضمیر تاریخ ہو چکے تھے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی اگر اس شخص کو بندہ حوث تصور کر لیا جائے۔ آپ کا گھریلو ساز و سامان بہت معمولی، خوراک بہت سادہ اور عام قسم کی تھی۔ آپ کے جانسار اور پیروکار آپ کو سچے دل سے خدا کا نبی تسلیم کرتے تھے، آپ کی زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی، لہٰذا آپ پہ یہ الزام لگانا کہ یہ شادیاں آپ نے اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کی تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح بی ایس کشالیہ لکھتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کے متعلق بہتان باندھا گیا، لیکن یہ غلط ہے۔ بے شک آپ نے کئی شادیاں کی، مگر زمانے کے برے رواج کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو دین کی ترغیب دلانے کے لیے، اور جو شادیاں بھی کی وہ بھی بیوہ، غلام اور لاوارث عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے تاکہ لوگ آپ کے نمونے کی پیروی کریں۔ ان میں سے صرف ایک ہی خاتون کنواری تھی اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جان ڈیوڈ پورٹ لکھتا ہے، اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے اور اسے عدل سے مشروط کیا۔ تعدد ازواج کوئی فریضہ نہیں۔ اہل مغرب فوکنوں کے تصور سے خوف زدہ ہیں، مگر عدل والے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا نہیں ہوا۔ اسلام نے عدل کی مراعات کے ساتھ بیک وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ پیغمبر نے مختلف مصلحتوں کے تحت نکاح کیے، خدا نے انہیں اجازت بھی دی۔ ان نکاحوں کو حسن پرستی کے پیمانے سے ناپنا صریح تعصب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کر۔ لہذا آج کے بارے میں کوئی بھی بری سوچ رکھنا ایمان کے منافی ہے، اس لیے کوئی بھی اس قسم کا وسوسہ آئے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو فالو کر کے اصلاح